www.thebigcrack.com.
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے دہشت گردی اور جاسوسی کے جرم میں سزا پوری کرنے والے 5 مجرمان کو رہا کر کے بھارت واپس بھیج دیا ہے. خیال رہے کہ بھارتی ہائی کمیشن نے سزا پوری ہونے کے باوجود پاکستانی جیلوں میں قید اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. بدھ کو سماعت کے دوران پاکستانی وزارت داخلہ نے تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور تصدیق کی کہ 26 اکتوبر کو 4 بھارتی قیدیوں کو رہا کر کے بھارت واپس بھیج دیا گیا ہے. بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک بھارتی شہری سزا پوری کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا چاہتا تھا جسے ڈیپورٹ کیا گیا, تاہم مزید 3 شہری بھی سزا پوری کرنے کے باوجود جیل میں ہیں. دوران سماعت چیف جسٹس اثر من اللہ نے استفسار کیا کہ دیگر 4 بھارتی شہریوں کا کیا بنا, کیا ان کو بھی فوجی عدالت سے سزا ہوئی تھی, جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے بتایا کہ ان 4 قیدیوں کو بھی ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی. ان میں سے ایک کو رہا کر کے بھارت واپس بھیج دیا گیا ہے, جبکہ دیگر 3 قیدیوں سے متعلق عدالت کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا. پاکستان اور چین نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے. پاکستان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کو انتہائی خفیہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور ملٹری ہارڈ ویئر کی فراہمی سے خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, جبکہ چین نے بھارت چین سرحدی کشیدگی کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ سرحدی تنازعہ دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے, اس میں کسی تیسرے فریق کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے امریکہ اور بھارت نے دفاع سمیت دیگر معاہدوں پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت امریکہ بھارت کو حساس سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کرے گا جو اہداف کو نشانہ بنانے میں درست رہنمائی کرے گا. منگل کو امریکہ کے خارجہ اور دفاع کے وزراء نے اپنے بھارتی ہم منصب وزراء کے ہمراہ نئی دہلی میں معاہدوں پر دستخط کیے. دونوں امریکی وزراء 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کے لیے پیر کو بھارت پہنچے تھے. بھارت اور امریکہ کے مابین یہ تیسرے 2+2 مذاکرات تھے. اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان بیکا سمیت 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے. بیکا معاہدے کے بعد بھارت کو امریکی فوجی سیٹلائٹ سے حساس ڈیٹا اور فوجی نقطہ نظر سے انتہائی اہم اطلاعات اور نقشوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی. تجزیہ کاروں کے مطابق لداخ میں چین کے ساتھ بھارت کی سرحدی کشیدگی کے پیش نظر یہ ایک انتہائی اہم معاہدہ ہے. بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے بدھ کے صبح نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 10 الگ الگ مقامات پر اور بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک مقام پر چھاپے مارے. جن مقامات پر چھاپے مارے گئے ان میں سرکردہ اخبار گریٹر کشمیر اور چند غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر, ان سے وابستہ بعض افراد, 2 صحافیوں اور چند انسانی حقوق اور سیاسی کارکنوں کے گھر, اور سری نگر کے ڈل جھیل کے علاقے میں واقع ایک ہاؤس بوٹ شامل ہے. کئی کشمیری سیاسی جماعتوں اور قائدین نے این آئی اے کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت ایجنسی کو اب اپنے زیر انتظام کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تاہم اے این آئی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر اور بنگلور میں کام کرنے والی بعض غیر سرکاری اور امدادی تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی طرف سے مقامی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقومات کو اس کے بقول علیحدگی پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں اس ماہ کے شروع میں رجسٹر کیے گئے کیس کے حوالے سے یہ چھاپے مارے گئے. امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ایک سیاہ فام شخص کی مبینہ طور پر پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے اور مظاہرین کے پتھراؤ کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ پیر کے شب شروع ہوا, جس کے بعد کئی مقامات پر مظاہرین نے لوٹ مار بھی کی. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص مبینہ طور پر خنجر سے مسلح تھا. نیوز چینل این بی سی کے مطابق 4 پولیس آفیسر اس وقت زخمی ہوئے جب ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرے کے دوران تشدد پھوٹ پڑا. پتھراؤ کے سبب زخمی ہونے والے افسروں کو ہسپتال لے جانا پڑا. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہریوں کے لیے باہر نکلتے وقت چہرے پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے قائم قومی رابطہ کمیٹی نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو سخت کرنے کا یہ فیصلہ کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کرنے کے بعد کیا۔ ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ پچھلی لہر میں قوت مدافعت کھونے والوں کے لیے سرد موسم کے باعث کرونا وائرس کی نئی لہر پہلے سے شدید ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر بتدریج شروع ہو چکی ہے اور پابندیوں میں مزید سختی ناگزیر نظر آتی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج سے چند دن قبل کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 400 سے 500 کے درمیان تھی، جو کہ حالیہ دنوں میں بڑھ کر 700 سے 750 یومیہ ہو چکی ہیں۔ ان کے بقول کرونا وائرس ٹیسٹ کی مثبت شرح اور اموات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اب ہم اس صورتحال میں آ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ سختی کرنا یا کچھ پابندیوں کو سخت کرنا ناگزیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہماری جو اپروچ ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہم مقامی لیول سے اس چیز کو ٹیکل کریں گے یا اس کو پلان کریں گے۔ ان شہروں میں اور ان ڈسٹرکٹس میں جہاں اس بیماری کی شرح زیادہ ہے، وہاں اس چیز کے اوپر فوکس زیادہ ہوگا۔
قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس کے مطابق اس وقت ملک بھر کے 11 شہروں میں 4,000 سے زائد مقامات لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، جس کا مقصد ان علاقوں سے وبا کو منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی اور حفاظتی تدابیر کا مکمل نہ اپنایا جانا وبا کو پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ قومی ادارہ صحت سے وابستہ ڈاکٹر ممتاز علی خان کہتے ہیں کہ سرد موسم اور اس کے باعث نزلہ، زکام، کھانسی جیسی بیماریاں کرونا وائرس کے لیے مسائد حالات پیدا کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وبا میں مبتلا افراد کی شرح میں اضافہ ثابت کرتا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
اس صورت میں ڈیفینیٹلی سیکنڈ ویو کا چانس بہت بڑھ گیا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت پازیٹیوٹی جو ہے وہ بھی تقریباً 3% تک آ گئی ہے، کوئی 2.5 سے 3 تک ہماری پازیٹیوٹی ریٹ ہے۔ سو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم ٹیسٹوں کو، ٹیسٹ آلریڈی کم ہو رہا ہے، اگر اس کو ہم بڑھائیں اور ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی لوگوں کو ایڈوائز کریں اور لوگ اپنے ٹیسٹ شروع کرنے لگے، تو ہمارے پاس کیسز اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو آلریڈی رپورٹ ہو رہے ہیں۔
پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 3,29,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 3,11,000 صحت یاب جبکہ 6,750 سے زائد انتقال کر چکے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور کے نواحی علاقے دیر کالونی کے احاطے میں ایک روز قبل مدرسے پر ہونے والے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں مدرسے کا ایک طالب علم اور مدرسے کے زیر تعمیر حصے پر کام کرنے والے مزدور بھی شامل ہیں۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے زیادہ تر مریضوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ صرف 6 زخمی زیر علاج ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، مگر حکام داعش نامی تنظیم سے منسلک جنگجوؤں پر شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور میں ایک روز قبل ہونے والے ہولناک بم دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے مدرسے کی طالب علم سمیت 50 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پشاور پولیس کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان افراد کو منگل کے روز ہونے والے دھماکے کے بعد یکتو تانے کی حدود میں ہونے والے کاروائیوں کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ تفتیش کے لیے حراست میں لیے جانے والے افراد میں مدرسے کا ایک طالب علم اور مدرسے کے احاطے میں زیر تعمیر ایک عمارت بھارت کے مزدور بھی شامل ہے. ادھر مدرسے کے سربراہ رحیم اللہ حقانی نے بدھ کے روز ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات چیت میں تصدیق کی کہ وہ اور ان کا مدرسہ پچھلے کئی برسوں سے دہشت گردوں کے نشانے پر تھا، جبکہ چند روز قبل انہیں پولیس کی جانب سے ایک خط میں حملے کے خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی. انہوں نے پولیس سے سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، مگر ان کے بقول پولیس نے سیکورٹی فراہم نہیں کی. پشاور کی سینئر پولیس عہدیدار وقار کرن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہم نے مولانا صاحب نے نہیں کہا، ہم نے انہیں ایک ایڈوائزری نوٹس دیا جس میں مولانا صاحب کو کہا گیا کہ دیکھیں خطرہ ہو سکتا ہے، اپنی چیکنگ کروایا کریں، اپنے پرمیزز کو سیکیور کریں، کیمرے لگوائیں مسجد میں، جو بنیادی مطلب احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں، جس کے باوجود انہوں نے ابھی تک کیمرے نہیں لگائے ہوئے تھے.
وقار کرن نے کہا،
ہم کل میں مولانا صاحب سے مل کے اور خود انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ہاں جی ان کے کہنے پہ میں نے اپنے لڑکوں کی چیکنگ کروانی شروع کر دی. تین دن سے انہوں نے چیکنگ کروانی شروع کی، اس سے پہلے چیکنگ نہیں ہوتی تھی انہوں نے چیکنگ، لیکن چیکنگ کے ساتھ خود ان کا کمین نام کا لڑکا ہے جو موجود ہوتا تھا چیکنگ پہ، اس کے بقول مولانا صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ یار کارڈ شارڈ نہ دیکھا کریں، کسی بچے کا یہ بیگ نہیں کھول کے دیکھتے تھے کہ یار لڑکے اسٹوڈنٹ خفا نہ ہو جائیں.
پولیس عہدیدار کا کہنا تھا،
پشاور میں 3,000 مدارس ہیں، 3,000 مدارس تمام کو پولیس سیکورٹی نہیں دے سکتی، پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے، پولیس سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کرتی ہے.
ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شبہ ہے کہ اس دھماکے میں داعش نامی عسکریت پسند تنظیم کے دہشت گرد شامل ہو سکتے ہیں. پشاور کے لیڈنگ اسپتال کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی اکثریت کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے. بیان کے مطابق اب مختلف وارڈوں میں 6 زخمی زیر علاج ہے. تاہم مدرسے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب بھی کئی ایک زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. اس دھماکے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے. ادھر مدرسے پر ہونے والے بم حملے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. جماعت اسلامی کے سربراہ سینیٹر سراج الحق نے پارٹی کی دیگر رہنماؤں سمیت بدھ کے روز مدرسے کا دورہ کر کے اس واقعے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمی خلیلزاد نے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی لا کر ایک ایسا سمجھوتا طے کریں جو خلیلزاد کے بقول افغانستان میں ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کا پیش خیمہ بن سکے. امریکی سفارتکار خلیلزاد نے یہ بات ناروے اور قطر کے دورے پر روانہ ہونے کے بعد ایک ٹویٹ میں ایسے وقت پر کہی ہے جب اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا کہ گزشتہ ماہ دوحا میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کے واقعات میں ہونے والا اضافہ باعث تشویش ہے. امریکی سفارتکار خلیلزاد نے بھی افغانستان میں تشدد میں کمی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین کو خبردار کیا کہ افغانستان میں سیاسی تصفیے کے حصول کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا. دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے منگل کے روز ہونے والے رابطے کے دوران پاکستان اور افغانستان کے اعلی سفارتکاروں کے درمیان افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات، افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور علاقائی رابطے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات تھوڑی دیر میں محمد جلیل کی زبانی پیش کریں گے. اس سے پہلے افغانستان کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ شب ہونے والی لڑائی میں 30 طالبان ہلاک ہو گئے. افغان سیکیورٹی فوج نے نمبر 4 اور نمبر 10 ضلعوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا، لیکن کندھار لشکرگاہ شاہراہ ابھی بھی بند ہے. اس سے پہلے وزارت دفاع نے بتایا تھا کہ لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے خاندان واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. افغان وزارت دفاع نے لشکرگاہ کے نواح میں ہونے والی لڑائی میں 100 سے زائد طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اس کی آزادانہ طور پر تصدیق ممکن نہیں اور نہ ہی ابھی تک طالبان کا کوئی رد عمل سامنے آیا. افغان سیکیورٹی فوج اور طالبان کے درمیان ہلمت صوبے کے لشکرگاہ مقام کے قریب لڑائی کا آغاز 11 اکتوبر کو ہوا. ایک دوسری پیش رفت میں سیکیورٹی فوج نے کہا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران کندھار شہر کے شمال میں واقع ضلع ارغنداب میں تازہ جھڑپوں میں طالبان نے متعدد دیہاتوں پر حملہ کیا ہے. کندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے افغان فوج اور طالبان کے درمیان ہونے والی لڑائی کی تصدیق کی. ایک سیکیورٹی ذریعہ نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر بتایا کہ طالبان نے وہاں متعدد دیہاتوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن جمال بارکزئی کے مطابق افغان فوج نے طالبان جنگجوؤں کو گھیر لیا ہے اور ان دیہاتوں کو جلد جنگجوؤں سے پاک کر دیا جائے گا. 2014 کے بعد کندھار کے ارغنداب علاقے پر طالبان کی یہ پہلی کارروائی ہے. طالبان کا کوئی بیان اس سلسلے میں ابھی سامنے نہیں آیا. پاکستان اور چین نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے. پاکستان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کو انتہائی خفیہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور ملٹری ہارڈ ویئر کی فراہمی سے خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جبکہ چین نے بھارت چین سرحدی کشیدگی کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ سرحدی تنازعہ دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو مداخلت کی ضرورت نہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش خدمت ہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن اگریمنٹ پر ہونے والے دستخط پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان کو اس معاہدے کا علم ہے، وہ بھارت کو جدید فوجی ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی اور نالج کی فراہمی کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو لاحق خطرات کو مستقل طور پر اجاگر کرتا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اسلحے کے حصول، اپنی نیوکلیائی طاقت میں توسیع اور عدم استحکام پیدا کرنے والے نظام کے متعارف کرانے سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ جبکہ چینی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان میں مائیک پومپیو کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ لداخ میں بھارت چین سرحدی کشیدگی اور چینی افواج کے ساتھ ٹکراؤ میں بھارت کے 20 فوجیوں کی ہلاکت کے حوالے سے مائیک پومپیو کے بیان پر چین نے کہا کہ سرحدی تنازعہ دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطحوں پر مذاکرات کر رہے ہیں، اس معاملے میں کسی تیسرے فریق کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان کے بقول مائیک پومپیو اپنی صدر جنگ کی ذہنیت کو ترک کریں اور چین کو خطرہ قرار دینے کی تکرار بند کریں۔ یاد رہے کہ مائیک پومپیو نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری، آزادی اور اقتدار اعلیٰ کو چین کی جانب سے لاحق مبینہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ضیاء الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے پیش نظر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو کئی ڈگری اوپر اٹھا دیا ہے۔
ایک جو عام سطح ہے، لیول ہے ریلیشن شپ کا، تعلقات کا، اس کو آپ کسی خاص موقع سے اسٹریٹجک انٹرسٹ سے اور دوسری اکنامک انٹرسٹ سے آپ اس کو ریچٹ پر اوپر بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک ڈگری اوپر بڑھا رہے ہیں امریکن یا دو ڈگری، نہ صرف چائنا کے اقتصادی بڑھاؤ کو روکنے کے لیے بلکہ اس کے فوجی اور عسکری اثرات کو بھی کم کرنے کے لیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جنوبی بحیرہ چین اور انڈو پیسیفک میں چین کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے۔
انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، ادھر آسٹریلیا اور وہ لوگ، تو ان سب کو، لیکن یہ ایک طرح کا جگسو پزل ہے جس میں طرح طرح کے پلیئر ہیں، اس کو اس نے اکٹھا کرا ہے، کیونکہ اصل لڑائی جو ہے زمین پر نہیں، وہ پانی میں ہے۔ پانی والے کو روکنے کے لیے بھی جو ہے انڈین اوشن اور وہ پیسیفک اور وہ سب کو، چونکہ وہ زیادہ اس پر زور دے رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا الائنس ہونا چاہیے۔
ضیاء الحق کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ بھارت امریکہ رشتوں کو بہت اہمیت دے رہی ہے، لیکن اگر جو بائیڈن صدر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی امریکہ بھارت رشتے کو اتنی ہی اہمیت دیں۔ تاہم وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے مفادات ہیں اور وہاں کی حکومت کی تبدیلی سے امریکہ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن نے چین کی جانب سے ہمسایہ ملکوں کو لاحق مبینہ خطرات اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اس سے پہلے امریکہ اور بھارت نے دفاع سمیت دیگر معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکہ بھارت کو حساس سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کرے گا جو اہداف کو نشانہ بنانے میں درست رہنمائی کرے گا۔ منگل کے روز امریکہ کے خارجہ اور دفاع کے وزراء نے اپنے بھارتی ہم منصب وزراء کے ہمراہ نئی دلی میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ دونوں امریکی وزراء 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کے لیے پیر کے روز بھارت پہنچے تھے۔ بھارت اور امریکہ کے مابین یہ تیسرے 2+2 مذاکرات تھے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو اگریمنٹ بیکا سمیت 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ بیکا معاہدے کے بعد بھارت کو امریکی فوجی سیٹلائٹ سے حساس ڈیٹا اور فوجی نقطۂ نظر سے اہم انتہائی اطلاعات اور نقشوں تک رسائی حاصل ہو سکے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لداخ میں چین کے ساتھ بھارت کی سرحدی کشیدگی کے پیش نظر یہ ایک انتہائی اہم معاہدہ ہے۔ بیکا کے علاوہ ارتھ سائنس کے شعبے میں تکنیکی معاملت، نیوکلیئر تعاون میں توسیع، پوسٹل سروسز اور کینسر ریسرچ کے شعبے میں تعاون سے متعلق معاہدے بھی کیے گئے۔ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے بدھ کی صبح نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں 10 الگ الگ مقامات پر اور بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک جگہ پر چھاپے مارے. جن مقامات پر چھاپے مارے گئے ان میں سرکردہ اخبار گریٹر کشمیر اور چند غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر, ان سے وابستہ بعض افراد اور دو صحافیوں اور چند انسانی حقوق اور سیاسی کارکنوں کے گھر اور سری نگر کی ڈل جھیل کے علاقے میں واقع ایک ہاؤس بوٹ شامل ہیں. کئی کشمیری سیاسی جماعتوں اور قائدین نے این آئی اے کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت ایجنسی کو اپنے زیر انتظام کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تاہم اے این آئی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چھاپے کشمیر اور بنگلور میں کام کرنے والی بعض غیر سرکاری اور امدادی تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی طرف سے مقامی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقومات کو ان کے بقول علیحدگی پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں اس ماہ کے شروع میں رجسٹر کیے گئے ایک کیس کے حوالے سے ڈالے گئے. مزید جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارت کی قومی تفتیشی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے نے بدھ کو السبا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 10 الگ الگ مقامات پر اور بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک نجی مکان پر بیک وقت چھاپے ڈالے. جن مقامات پر چھاپے ڈالے گئے ان میں سرکردہ انگریزی اخبار گریٹر کشمیر اور چند غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر, ان سے وابستہ افراد اور دو صحافیوں ظہیر الدین اور پرویز احمد بخاری, سرکردہ انسانی حقوق کارکن خرم پرویز, ان کے بعد ساتھیوں, لاپتہ افراد کے والدین کی طرف سے قائم کردہ تنظیم ایسوسیشن آف پیرنٹس آف ڈسیبلڈ پرسنز کی چیئر پرسن پروینہ اہنگر کے گھر اور دفاتر اور سری نگر کی ڈل جھیل کے علاقے میں واقع ایک ہاؤس بوٹ شامل ہیں. کئی کشمیری سیاسی جماعتوں اور قائدین نے این آئی اے کی اس کارروائی کی کڑی تنقید اور مذمت کی ہے اور الزام لگا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت ایجنسی کو اپنے زیر انتظام کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے ان چھاپوں کو ان افراد کو ڈرانے اور ہراساں کرنے کی ایک کوشش قرار دے دیا ہے جو کشمیر پر ہندوستانی بیانیے کی توسیع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما محبوبہ مفتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا, ان کے الفاظ, بی جے پی کے سب کچھ ٹھیک ہے کے نعرے میں سچائی ہی سب سے زیادہ ضائع ہونے والی شے ہے. پی ڈی پی کے ایک سینئر لیڈر اور سابق وزیر نعیم اختر نے وی او اے کو بتایا,
یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو معروف کرنے کی ایک اور کوشش ہے اور یہ انفارچونیٹلی ایک ہی واقعہ نہیں ہے. پچھلے ایک سال سے یہ مسلسل قسطوں میں گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کی شناخت اور یہاں کی پہچان کو ختم کرنے کے یہ جو کوئی بھی ذریعہ وہ نہیں چھوڑتے ہیں.
تاہم این آئی اے کے عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر اور کچھ صحافیوں کے گھروں پر چھاپے ان کے صحافتی کام اور دوسری پیشہ وارانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں نہیں بلکہ کشمیر اور بنگلور میں کام کرنے والی بعض غیر سرکاری اور امدادی تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی طرف سے مقامی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقومات کو اس کے بقول علیحدگی کی پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں اس ماہ کے شروع میں رجسٹر کیے گئے ایک کیس کے حوالے سے ڈالے گئے. این آئی اے نے بعد ازاں اس سلسلے میں باضابطہ طور پر ایک بیان بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے یہ کیس تحذیرات ہند کی دفعات 120B اور 124A اور غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کی مختلف دفعات کے تحت اس ماہ کی 8 تاریخ کو رجسٹر کیا تھا. این آئی اے نے ان چھاپوں کے دوران متنازع دستاویزات اور الیکٹرانک مواد ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمی خلیل زاد نے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی لا کر ایک ایسا سمجھوتا طے کریں جو خلیل زاد کے بقول افغانستان میں ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کا پیش خیمہ بن سکے. امریکی سفارتکار خلیل زاد نے یہ بات ناروے اور قطر کے دورے پر روانہ ہونے کے بعد ایک ٹویٹ میں ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ گزشتہ ماہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کے واقعات میں ہونے والا اضافہ باعث تشویش پیش ہے۔ امریکی سفارتکار خلیل زاد نے بھی افغانستان میں تشدد میں کمی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین کو خبردار کیا کہ افغانستان میں سیاسی تصفیے کے حصول کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے منگل کے روز ہونے والے ٹیلی فون رابطے کے دوران پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات، افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور علاقائی رابطے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل رپورٹ میں تفصیل پیش کر رہے ہیں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سفیر خلیل زاد پیر کو ناروے اور قطر کے دورے پر روانہ ہوئے اور اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے دوران ناروے کے دارالحکومت دوحا میں افغان امن عمل کے لیے بین الاقوامی ہم آہنگی اور حمایت پر تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں مذاکرات میں مصروف افغان فریقین سے تشدد میں کمی کے بارے میں ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے دونوں فریقین پر تشدد میں ہونے والے حالیہ اضافے کو روکنے پر زور دیں گے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کے بقول وہ مایوسی کے عالم میں ایک ایسے وقت خطے کا دوبارہ دورہ کر رہے ہیں جب ان کے بقول تشدد میں کم کرنے کے وعدوں کے باوجود تشدد میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیل زاد نے اپنی مایوسی کا اظہار ناروے اور قطر کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ میں ایک ایسے وقت کیا ہے جب اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ دوحا میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ خلیل زاد نے افغان فریقین کو متنبہ کیا کہ سیاسی تصفیے کے اصول کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں رہے گا، اس لیے خلیل زاد نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں افغان فریقین کو تشدد کو کم کرنے کے ایک ایسے سمجھوتے پر اتفاق کرنا ہوگا جس کے نتیجے میں ان کے بقول ایک مستقل اور جامع جنگ بندی کا قیام عمل میں آئے۔ افغان امور کے تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ دوحا میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان جاری ابتدائی بات چیت میں کسی پیش رفت کا نہ ہونا ان کے بقول امریکی سفارتکار خلیل زاد کے لیے تشویش کی بات ہے۔
مایوسی کی خلیل زاد کی جو بنیادی وجہ میری نظر میں ہے کہ شاید امریکہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات اتنے طویل ہو جائیں گے صرف اصولوں پہ کہ اصول کیا ہوں گے مذاکرات کی جب باضابطہ شروع ہوں گے، تو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ مایوسی ہے اور امریکیوں کو یہ تشویش ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ان کے معاہدے کو بھی پھر لوگ اس پہ سوالات بھی اٹھائیں گے ان کا خطرہ۔
طاہر خان کے بقول امریکی سفارتکار خلیل زاد نے نام لیے بغیر بعض علاقائی ممالک کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے افغانستان کے امن عمل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔
دوسرا انہوں نے کوئی علاقائی کچھ ممالک کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ جو افغانستان میں موجودہ حالت ہے ان کو جاری کہ میں وہ دلچسپی لیتے ہیں یا وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے۔ نام تو نہیں لیا انہوں نے کسی ملک کا، لیکن ممالک ضرور اس پہ سوچیں گے کہ کیونکہ زرعی خریدہ جب بھی دھوکہ کرتا ہے تو بیان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن ممالک نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ اس امن عمل کو کامیاب بنانے میں تو وہ وعدے پورے کرے، تو یہ ان کے لیے بھی شاید ایک اشارہ ہوگا کہ اگر کسی نے وعدے کیے ہیں تو وہ بھی پورے نہیں ہو رہے جس طرح کی پورے ہونے چاہیے تھے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب حنیف اتمر سے منگل کو فون پر ہونے والے رابطے کے دوران افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات، افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور علاقائی رابطے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے مستقبل سے متعلق افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں ہونے والے امن عمل کے تحت ہونے والے فیصلوں کا احترام کرے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عامہ پر کام کرنے والے عالمی اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گزشتہ سال فضائی آلودگی کے باعث 5 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے ہی ماہ میں انتقال کر گئے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں فضائی آلودگی کی شرح میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نومولود اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق نشاندہی کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے یہاں منظم قومی ایکشن پلان کی کمی نظر آتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق پائیدار ترقی کی بجائے وسائل کے بے دریغ استعمال اور پھر اس بارے میں بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیے جانے کے باعث آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تفصیل کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
انسانی صحت پر کام کرنے والے اداروں اور یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے ماہرین کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں فضائی آلودگی اور اس کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، جو نومولود بچوں کی شرح اموات میں تیزی سے اضافے اور بزرگ شہریوں کی ہلاکت کا باعث بن رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث پھیپھڑوں کے امراض، سانس لینے کے عمل میں انفیکشن، کینسر، ذیابیطس، دل کے مختلف امراض اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق سال 2019 میں 66 لاکھ سے زائد افراد فضا میں پائی جانے والی آلودگی کے باعث مرے، جو کل اموات کا 12% بنتا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ خواتین جو فضائی آلودگی کا دائمی شکار ہوتی ہیں، ان کے ہاں اکثر کم وزن یا وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایسے بچے صحت کے مختلف معاملات پر زیادہ رسک پر ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ آف گلوبل ایئر 2020 رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک میں صاف فضا کا معیار سب سے کم ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک میں اس سے پائی جانے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے منظم قومی ایکشن پلان کی کمی نظر آتی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کے حکم پر اینٹوں کے بھٹوں، زرعی فضلہ چلانے اور صنعتوں سے خارج ہونے والے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بعض اقدامات کو مثبت پیش رفت بھی قرار دیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے چیئرمین ڈاکٹر معظم علی خان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں توانائی کے متبادل قابل تجدید ذرائع کی جانب جانا ہوگا۔ ان کے مطابق صنعتی ترقی میں پائیدار ترقی کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے اور اس میں گرین ٹیکنالوجی اپنائی جائے، جس سے آلودگی بالکل نہ پھیلے۔ ان کے مطابق پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ماحولیات کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔
پاکستان میں یا یہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو پرائیورٹی نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایکچولی ہینڈرنس ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ اگر وہ ڈیولپمنٹ کریں گے نا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر تو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ڈیٹیریوریشن ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب کس لیول تک ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور کس لیول تک انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے، یہ ہے ایکچولی ڈیبیٹ۔
معروف ایکولوجسٹ رفیع الحق کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ایک اور تحقیق نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنوبی ایشیا میں خواتین پر آلودگی کے اثرات کی بڑی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی ان خواتین کا دھوپ سے سامنا کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے میں جب شہری علاقوں میں کھلے مقامات کی کمی واقع ہو گئی ہے۔
ہم نے ہر چیز کو کنکریٹ ویلیو میں، اربن سیٹ اپس کو کنکریٹ ویلیو میں کنورٹ کر دیا۔ ہمارے برآمدے ختم ہو گئے، ہمارے صحن ختم ہو گئے، ہمارے دالان ختم ہو گئے، پارک ختم ہو گئے، پبلک پلیسز نہیں ہیں، تو ہمارے یہاں یہ بیماریاں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ کرونا کی وجہ سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی عارضی ثابت ہوگی۔ کرونا کی وبا کے باعث لگنے والی پابندیاں ہٹنے کے بعد آلودگی دوبارہ بڑھنے سے اس بارے میں حاصل ہونے والی کامیابیاں تیزی سے گہنا جائیں گی۔ اس طرح کرونا کی وبا فضائی آلودگی کے خلاف ایک عارضی مہلت ہی ثابت ہوگی، اور اس مقصد کے لیے دنیا کو عارضی حل کے بجائے مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں چند ہی روز باقی ہیں، اور میڈیا لگ بھگ 700 انتخابی مقابلوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ انتخابی مقابلے صدر، ایوان نمائندگان، سینٹ، ریاستی اہلکاروں اور مقامی اسمبلیوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں میڈیا ووٹ ڈالے جانے کے ساتھ ساتھ ووٹوں کی گنتی شروع کر دیتا ہے، اور انتخاب کے مختلف پہلوؤں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حتمی نتائج کب تک واضح ہو سکتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں ڈالے گئے کل ووٹوں کی گنتی، ووٹ ڈالے جانے کے بعد ووٹروں کی رائے معلوم کرنا، اور ہر حلقے میں ایسے ووٹوں کا تخمینہ شامل ہے جن کی گنتی ابھی تک نہیں کی جا سکی۔ میڈیا کی طرف سے انتخاب کی کوریج اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے، یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ریاستی انتخابی عملہ ووٹوں کی گنتی کی تصدیق کرتا ہے، تاہم ریاستی انتخابی عملے کی طرف سے اس تصدیق سے بہت پہلے ہی میڈیا ڈیٹا کے مختلف ذرائع اور ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے فاتح امیدواروں کا عبوری اعلان کر دیتا ہے۔ اس بارے میں میڈیا 1848 سے یہی طریقہ کار استعمال کرتا آیا ہے، جو اگرچہ مکمل طور پر جامع نہیں، تاہم یہ ایک زبردست طریقہ کار ہے۔ اس سلسلے میں ایک غیر منافع بخش میڈیا ادارہ ایسوسیٹڈ پریس یعنی اے پی ہر کاؤنٹی میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کرتا ہے۔ اے پی اس کے لیے ملک بھر میں موجود 4,000 نمائندوں سے مدد لیتا ہے اور اس کے لیے یہ نمائندے ہر کاؤنٹی کے کلرک اور دیگر اہلکاروں سے ڈالے گئے ووٹوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے پی ریاستی حکومتوں کی ویب سائٹ سے بھی معلومات جمع کرتا ہے جہاں ڈالے گئے ووٹوں کی معلومات لمحہ بلمحہ شائع کی جاتی ہیں۔ پھر یہ رپورٹر حاصل شدہ معلومات اے پی کے ووٹوں کی گنتی کے شعبے کو بھیجتے ہیں جہاں موجود تجزیہ کار یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ کس حلقے سے متعلق ان کے پاس اتنی معلومات پہنچ گئی ہیں کہ وہ حتمی انتخابی نتائج کے بارے میں وثوق سے اعلان کر سکیں۔ سی بی ایس، سی این این اور این بی سی جیسے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورک بھی قومی انتخابی پول سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور انتخاب میں فاتح امیدواروں کا اندازہ لگانے کے لیے خصوصی طور پر تشکیل کردہ انتخابی ڈیسک سے مدد لیتے ہیں، جو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مختلف میڈیا ادارے انتخابی نتائج کا اعلان مختلف وقتوں میں کریں۔ امریکہ میں میڈیا کی طرف سے انتخابات کی کوریج کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے اعلان کردہ نتائج لگ بھگ 100% درست ثابت ہوتے ہیں۔ امریکی ریاست پینسلوانیا کا شمار ایسی ریاستوں میں ہو رہا ہے جہاں 2020 کے صدارتی انتخاب کے دوران کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ریاست کے ووٹر کسی بھی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال کر انتخابات کے نتائج پر فیصلہ کن طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس ریاست کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن نے پیر کے روز ایک دوسرے کے مقابلے میں جلسوں سے خطاب کیا۔ اسد نذیر تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
امریکی نظام انتخاب میں عوامی ووٹ کے بجائے الیکٹرل ووٹ صدر کو منتخب کرتا ہے۔ کسی امیدوار کو کامیاب ہونے کے لیے الیکٹورل کالج کے 538 ووٹوں میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ فلوریڈا کے 29 الیکٹورل ووٹ ہیں اور اس لیے اسے سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ریاست پینسلوینیا کے 20 ووٹ ہیں۔ پینسلوینیا کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن نے پیر کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کئی جلسوں سے خطاب کیا۔ الیکشن سے ایک ہفتہ قبل دونوں امیدواروں نے ایسے ووٹرز پر توجہ دی ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ 3 نومبر کے الیکشن کے لیے اس سال مہمات کی روایتی گہما گہمی کرونا وائرس کے باعث ماند پڑ چکی ہے، لیکن آخری صدارتی مباحثے کے بعد سے دونوں طرف سے جلسوں اور بیانات میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بہت سے امریکی ووٹرز ڈاک کے ذریعے یا قبل از وقت ووٹنگ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان پینسلوینیا اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں سخت مقابلے کی توقع ہے اور اس الیکشن کا فیصلہ میدان جنگ بننے والی ان ریاستوں کے نتائج ہی کریں گے۔ پیر کو ہونے والے جلسوں میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جہاں ریپبلکن جماعت کے امیدوار صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے اپنے اپنے منشور کو بیان کیا، وہیں انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے۔ بائیڈن نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جبکہ صدراعظم نے بائیڈن کے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے اپنے اقدامات کا ذکر کیا۔ بائیڈن نے ریاست کے شہر چیسٹر میں مہم کے دوران دعویٰ کیا کہ ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے ناموزوں ہیں اور وہ کرونا بحران میں امریکہ کی رہنمائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس سے چند گھنٹے قبل صدر ٹرمپ نے بائیڈن کو ایک قابل رحم صدارتی امیدوار قرار دیا تھا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں آئیووا، وسکانسن، جارجیا اور فلوریڈا کی ریاستوں میں ایسے ہی کئی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پینسلوینیا اور فلوریڈا کے علاوہ ماہرین کے مطابق وسکانسن، نیواڈا، اوہائیو، ایریزونا اور حتیٰ کہ روایتی طور پر سرخ یعنی ریپبلکن ریاست ٹیکسس میں بھی بہت ہی قریبی مقابلے کے انتخابی مارکے ہو سکتے ہیں۔ اخبار یو ایس اے ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ان سخت مقابلے کی ریاستوں میں حالیہ دنوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے، تاہم بائیڈن اب بھی کئی ریاستوں میں سبقت لیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ برتری تھوڑے سے پوائنٹ کی رہ گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں کے منشور مختلف برادریوں کی سیاسی اور معاشی ترجیحات، دونوں کی انتخابی مہمات کے مرکزی نکات کے علاوہ امریکہ کے دیہی علاقوں میں ووٹروں کی سوچ کا رجحان الیکشن کے نتائج کو فیصلہ کن بنانے میں اہم ترین عوامل ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 11,67,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا وائرس سے عالمی سطح پر 4,39,67,000 افراد متاثر ہوئے۔ وبا سے متاثرہ 2,98,00,000 افراد صحت یاب ہو گئے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس سے مزید 14 اموات ہوئیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 825 افراد وبا سے متاثر ہوئے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں COVID-19 کے 113 نئے کیسز کی خبر دی۔ افغانستان میں کرونا کیسز کی کل تعداد 41,145 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات ہوئیں جبکہ 20 افراد صحت یاب ہو گئے۔ ہرات، بلخ اور کابل اس ہفتے کے دوران بھی COVID-19 کیسز کے حوالے سے ملک میں سر فہرست رہے۔ تھائی لینڈ میں کابینہ نے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث نافذ ہنگامی حالات کی مدت مزید 1 ماہ بڑھا دی۔ جنوبی افریقہ کے صدر کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کے ساتھ عشائیے میں شریک ہونے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے۔ چین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ چین میں گزشتہ 2 ماہ میں ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 روز کے دوران دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 28,00,000 نئے کیسز اور 40,000 اموات کی تصدیق کی گئی۔ ادارے کے مطابق ان میں زیادہ تر کیسز یورپ میں سامنے آئے، جہاں ان 7 دنوں کے اندر 13,00,000 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی۔ کرونا وائرس کے کیسز بر اعظم امریکہ، مشرقی بحیرہ اوکیانوس سے ملحق ممالک اور افریقی ملکوں میں بھی بڑھ رہے ہیں، جبکہ جنوب مشرقی ایشیا میں کیسز میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران سب سے زیادہ کیسز کی تصدیق بھارت، امریکہ، فرانس، برازیل اور برطانیہ میں ہوئی۔ COVID-19 کے اثرات اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بھی شدت سے محسوس کیے گئے، اور جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر نے اپنے دفتر کے 5 ملازمین کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ذاتی طور پر ملاقاتوں میں شرکت منسوخ کر دی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں نائجیریا کے مشن میں کرونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی ہوئی۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ 87,00,000 کیسز اور 2,26,700 اموات کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے۔ کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبروں کے بعد ایک اور خبر آپ کو سناتے چلیں۔ امریکہ کی ریاست پنسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ایک سیاہ فام شخص کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے، اور مظاہرین کے پتھراؤ کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ پیر کی شب شروع ہوا، جس کے بعد کئی مقامات پر مظاہرین نے لوٹ مار بھی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص خنجر سے مسلح تھا۔ نیوز چینل NBC کے مطابق 4 پولیس آفیسر اس وقت زخمی ہوئے جب ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرے کے دوران تشدد ہوا۔ پتھراؤ کے سبب زخمی ہونے والے افسروں کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ والٹر ویلس نامی اس شخص کے ہلاکت کے بعد مقامی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ شہر کے میئر جم کینی اور پولیس کمشنر ڈینیل آؤٹلار نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ اس واقعے نے سوالات کو جنم دیا ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جم کینی کا کہنا ہے کہ محکمہ پولیس اس واقعے کی مکمل تفتیش کرے گا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ وہ ویلس کی ہلاکت پر لوگوں کے اشتعال سے آگاہ ہیں۔ نوعیت کے تشدد کے واقعات کی یہ تازہ ترین کڑی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں غیر معیاری گاڑیاں، جو غیر معیاری حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ صحت اور آب و ہوا کے لیے نقصان دہ ہیں، ہر برس ترقی پذیر ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر ایسی غیر معیاری گاڑیاں افریقہ کے ملکوں میں برآمد کی جاتی ہیں۔ ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی انوائرمنٹ پروگرام UNEP کی رپورٹ کے مطابق 2015 سے 2018 کے درمیان 1,40,00,000 استعمال شدہ گاڑیاں دنیا بھر کے ممالک کو برآمد کی گئیں۔ ان میں سے 80% گاڑیاں کم آمدنی یا غریب ممالک کو برآمد کی گئیں۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ان گاڑیوں میں سے تقریباً نصف افریقی ممالک کو برآمد کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپ، امریکہ اور جاپان سے برآمد کی جانے والی لاکھوں گاڑیوں میں سے بیشتر غیر معیاری تھیں، جو آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی بڑی وجہ بن رہی ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1,10,00,000,000 چھوٹی گاڑیاں موجود ہیں۔ ان گاڑیوں کی تعداد آئندہ 3 دہائیوں میں یعنی سن 2050 تک دگنی ہو جائے گی. اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں میں ہونے والے اس اضافے میں زیادہ حصہ ترقی پذیر ممالک سے ہوگا. انگر اینڈرسن کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت جو استعمال شدہ گاڑیوں کی مارکیٹ کہلاتی ہے وہ ترقی پذیر ممالک ہیں. ان کے بقول افریقہ اس وقت استعمال شدہ گاڑیوں کا ڈمپنگ گراؤنڈ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک خاص طور پر افریقہ کو برآمد کی جانے والی گاڑیاں ترقی یافتہ ممالک میں محفوظ یا آب و ہوا کے لیے بہتر نہیں سمجھی جاتی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایمانداری، دوسروں کو عزت دینے اور مساوات کے ساتھ ساتھ انسانوں کی صحت اور ماحولیات کا بھی ہے. بین الاقوامی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق ہوا میں موجود آلودگی کے باعث ہر سال 70 لاکھ افراد قبل از وقت موت کا شکار ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن نے کہا کہ ہوا میں آلودگی بڑھتی جائے گی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی ترقی پذیر ممالک کو برآمد کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کی کوشش کو دھچکا لگے گا. اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو برآمد کی جانے والی استعمال شدہ گاڑیاں عمومی طور پر غیر محفوظ ہوتی ہیں جس کے باعث حادثات بھی ہوتے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے صحرائے اعظم کے افریقی ممالک کو شہراہوں پر ہونے والے حادثات کا مرکز قرار دیا ہے. ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں 1 لاکھ اموات میں سے 9 ہلاکتیں سڑکوں پر حادثات میں ہوتی ہیں جبکہ افریقہ میں یہ تعداد 27 ہے. یو این ای پی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ انوائرمنٹ پروگرام یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ ترقی پذیر ممالک کو استعمال شدہ گاڑیوں کی برآمد مکمل طور پر بند کر دی جائے. البتہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک کو اس حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط بنانے چاہئیں. انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کو ان گاڑیوں کی برآمد پر مکمل پابندی عائد کرنی چاہیے جو آب و ہوا اور سفر کے لیے محفوظ نہ ہوں، اور ترقی یافتہ ممالک ان گاڑیوں کو اپنی سڑکوں کے لیے بہتر نہ سمجھتے ہوں. اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق مراکش، الجزائر، آئیوری کوسٹ، گھانا اور موریشیس سمیت بیشتر افریقی ممالک نے پہلے ہی گاڑیوں کی درآمد کے لیے انتہائی پست معیار مقرر کیا ہوا ہے.
خبریں ختم ہوئی لیکن خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوں گے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں. جیسا کہ ابھی خبروں میں بھی آپ نے سنا، پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 130 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. پشاور کے رنگ روڈ پر واقع دیر کالونی میں ایک مسجد کے احاطے میں یہ دھماکہ اس وقت ہوا تھا جب وہاں موجود افراد درس و تدریس کے عمل میں مشغول تھے. پاکستان میں حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. نفیسہ ہود بھائی نے اسی تناظر میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے جو اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
منگل کو پشاور میں ایک مدرسے میں طاقتور بم پھٹنے سے طالب علم ہلاک ہوئے جبکہ 100 سے زائد زخمی حالت میں ہسپتالوں میں داخل کیے گئے. پولیس اہلکاروں کے مطابق انہیں ایک طاقتور بم تھیلے میں ملا جو کوئی مدرسے میں چھوڑ کر گیا تھا. کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. واضح رہے کہ قومی دہشت گردی سے نمٹنے کا ادارہ نیکٹا نے اکتوبر کی 22 تاریخ کو الرٹ جاری کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان سیاسی اور مذہبی قیادت پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے، لیکن پاکستانی طالبان نے ایک بیان میں اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی. بچوں کی صحت کی نگرانی کے لیے قائم بین الاقوامی ادارہ یونیسیف نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے طالب علموں کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ ماحول پر زور دیا ہے. جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے خیبر پختونخوا میں ترجمان حاجی جلیل جان ہسپتال میں متاثرین کی عیادت کر رہے تھے جہاں سے انہوں نے بتایا،
جناب یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، یہاں پہ کلاسیں لگتی ہے باقاعدہ، اور فاق المدارس کا ایک مدرسہ ہے، اور یہاں پر مشکات شریف کا درس ہو رہا تھا، اور اس وقت تقریباً 800 سے 1000 تک طالب علم مولانا رحیم اللہ صاحب کا درس سن رہے تھے. تو تیسری صف میں اس طرح دب بلاسٹ ہوا ہے اور مولانا رحیم اللہ صاحب تو بال بال بچ گئے ہیں، اور اس کے جو شاگرد تھے موقع پہ جو نزدیک بیٹھے تھے وہ 9-10 کی شہادت ہوئی ہے, باقی تقریباً 90-95 کے قریب جو ہیں زخمی ہوئے ہیں, جل گئے ہیں.
مجھے بتائیے کہ سرکار کی طرف سے کیا امداد ملی ہے, کتنی توجہ دی جا رہی ہے اس معاملے پر؟
جناب ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ایف پی ایس کا جو دھماکہ ہوا تھا وہ بھی طالب علم تھے اور یہ بھی طالب علم تھے, اور ان پر بھی ہم روئے تھے اور ان پر بھی ہم رو رہے ہیں. تو حکومت نے جتنا رسپانس ان کو دیا ہے ایک اچھی بات تھی, لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک وہ رسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایمبولینسیں, ایڈی کے ایمبولینسیں جو ہماری یہاں پہ اویلیبل تھی ان کو منگایا, ڈیڈ باڈی کو ہم نے روانہ کیا, زخمیوں کو اٹھایا, کچھ اسپتالوں میں داخل ہیں, یہاں پر علاج جو معالجہ ہو رہا ہے. لیکن حکومت یہ زخمی ہوئے ہیں یا جل گئے ہیں تو ان کے لیے خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے, اس لیے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہے اس وقت.
مجھے بتائیں کہ شبہ کسی تنظیم پہ جا رہا ہے اس واقعے
پر؟ کسی پہ بھی نہیں جا رہا, ہمارا تو کسی پہ نہیں جا رہا, ہم تو کہتے ہیں حکومت کی ناکامی ہے. اگر حکومت کی ناکامی نہ ہوتی تو یہ اس طرح واقعات نہ ہوتے. ہمیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ ہائی الرٹ ہے اور تھریٹ ہے, تھریٹ دینے والے کون ہیں اور تھریٹ ہمیں ہمارے تک پہنچانے والے کون ہیں. تو کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی تھریٹ جب آپ لوگوں کو آ جاتی ہے تو پھر سیکورٹی کا انتظام بھی تو خاطر خواہ ہونا چاہیے.
یہ تھے خیبر پختونخوا میں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ترجمان حاجی جلیل جان. دوسری طرف فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ سے جب میں نے پوچھا کہ اس دہشت گرد واقعے کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا,
میرے خیال میں پاکستان نے اور پاکستان کو جو بیٹھے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ چیزیں تو افغانستان میں عناصر جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں, اور میرے خیال میں پاکستان نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا آپریٹ ہونا مشکل تھا. بہر صورت ان کے پیچھے سے جو ان کو سپورٹ کرنے والے عناصر ہیں شاید انہوں نے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یعنی ان کا کھانا, ان کا رہائش سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ زیادہ دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو شو کرنا تھا.
آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے نیکٹا کی طرف سے جو ٹیررزم اتھارٹی ہے ان کی طرف سے ایک وارننگ آئی تھی, کیونکہ بلوچستان میں پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہونے والا تھا اس سے قبل, تو آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نیکٹا وارننگ کے سلسلے کی یہ کڑی ہے؟
جی بالکل, دراصل اس کو جو ادھر جلسہ ہونا تھا پی ڈی ایم والے نے انہوں نے حکومت کی طرف سے ان کی طرف ایک دباؤ یا ان کو ڈرانے کے لیے سوچا, لیکن ایسا نہیں ہے. کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا, آپ نے دیکھا اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے, اور یہ ابھی پشاور میں ہوا. تو میرے خیال میں اس سے جو نیکٹا کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو جتنی بھی آپ کے اقدامات ہیں ان کو دوبارہ لائیو کریں, اور میرے خیال میں ان چیزوں کو تب ہی روکا جا سکتا ہے کہ لوگ ہر ایک چیز کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں اور یہ لوگ اسی طرح اوپن بھی یہ نہ کر سکے.
یہ تھے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے بعد حکومت کی طرف سے ہلاک اور زخمی ہونے والے خاندانوں کے لیے امداد کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. کرونا وائرس کے باعث ایسے بہت سے پاکستانی طلبہ کا نقصان ہوا ہے جو بیرون ملک پڑھ رہے تھے یا پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے تھے. عالمی وبا کے باعث فلائٹ سے لے کر کیمپس میں کلاسوں کے نظام تک سب کچھ بدل گیا, جس کے نتیجے میں طلبہ کو بھی اپنے ارادے تبدیل کرنا پڑے. گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حالات نارمل ہوتے تو ہما اس وقت لندن کی ایک یونیورسٹی میں بنیادی تعلیم پر اپنی ڈگری مکمل کر رہی ہوتی, لیکن ایسا نہ ہو سکا. ان کے برطانیہ پہنچنے سے پہلے کووڈ 19 کی عالمی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حالات کو دیکھتے ہوئے ہما نے ٹی وی اور ایڈ پروڈکشن کو اپنا پیشہ بنا لیا.
مجھے تو آئی واز کمپلیٹلی شاکڈ کہ اب میرا کریئر کیسے اس طرح جائے گا. پھر بھی میں نے ایک دو منتھس ڈیلے کیا ہے کیونکہ سپٹمبر میں کلاسز اسٹارٹ ہونی تھی, بٹ اٹ وینٹ آن اینڈ آن اینڈ آن. ویل میرا انٹرسٹ تو ایجوکیشن ریلیٹڈ چیزوں پر ہی تھا جس کے لیے میں آگے اپنا کریئر پرسو کرنے جا رہی تھی, لیکن بیکاز آئی ہیڈ اندر ڈگری ان میڈیا ایز ویل تو میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. تو ابھی میں میڈیا میں پروڈکشنز کرتی ہوں.
سبھی متاثرہ طلبہ نیا پروفیشن تو نہیں اپنا سکتے، لیکن وبا نے ان کی مالی مشکلات میں اضافہ ضرور کیا ہے۔ شجاعت چائنا سے اپلائیڈ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کووڈ 19 کی وبا بڑھنے پر وہ پاکستان واپس آ گئے۔ بہت سے ڈاکٹریٹ طلبہ کی طرح ان کو ملنے والا سرکاری وظیفہ بند ہے اور تعلیمی مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔
ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، اکراس دی کنٹری ایک ہی پالیسی چل رہی ہے کہ اب یہی ہوگا کہ جب تک آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے تب تک آپ لوگ کا سٹائپنڈ آپ لوگوں کو نہیں مل سکے گا۔ اس کا افیکٹ یہ ہے کہ جو پرائمری جو سورس آف انکم ہے میری وہ یہی تھی، اب جو بھی ڈیلی جو بھی روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں وہ اسی اسٹائپنڈ کے تھرو میں کور کرتا تھا، اب اس میں کافی گیپ آ گیا۔
کاشان بیچلر کی سطح کے طالب علم ہیں جو آسٹریلیا انجینئرنگ پڑھنے تو گئے لیکن 6 ماہ کے لاک ڈاؤن سے بالآخر تنگ آ کر پاکستان لوٹ آئے، کیونکہ اخراجات پورے کرنے کے لیے پارٹ ٹائم ملازمت کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ وہ اب آن لائن کلاسیں لیتے ہیں لیکن ان سے مطمئن نہیں۔
آن لائن میرے خیال سے تو کسی بھی قسم سے مطلب ورتھ اٹ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں تھاؤزنڈ آف ڈالر یہاں سے ہم لگا کے باہر جاتے ہیں، تو اس کے بدلے اگر آن لائن لیکچرز ہمیں ملنے ہیں تو وہ تو فری کے بھی اویلیبل ہیں ٹاپ لیکچررز کے پوری دنیا سے، تو ہم بیسکلی یونی ایکسپوجر کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جائیں گے پتا چلے گا دنیا ہے کیا، لیکن وہ آن لائن اسٹڈیز میں تو بالکل وہ ایکسپوجر آپ کو وہ ایکسپیرئنس نہیں مل رہا، تو میرے خیال سے یہ بالکل ورتھ اٹ نہیں ہوتا۔
ہر طالب علم کی کہانی بظاہر مختلف ہے لیکن ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے غیر یقینی۔ ان جیسے ہزاروں پاکستانی نوجوان جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب نہ جانے کب سے دیکھ رہے تھے، اب اپنے مستقبل کے بارے میں کشمکش کا شکار ہیں۔ یہ تھی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے بارہا چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے سنکیانگ میں ویغور اور دوسرے مسلمان اقلیتی گروپوں کے لوگوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ وہاں عوامی جمہوریہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بتایا کہ اس نے حراستی کیمپوں میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قید کر رکھا ہے اور ان پر دوسری زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں جن میں ان کی مستقل نگرانی، آبادی پر ظالمانہ کنٹرول اور جبری مشقت شامل ہے۔ یہ سب کچھ اس صدی کا ایک بدنما دھبا ہے۔ گزشتہ سال بھر کے دوران محکمہ خارجہ نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے متعدد عہدیداروں کے خلاف سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے ان کے تعلق کی بنا پر تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ ان عہدیداروں میں پولٹ بیورو کے ممبر چن گوانگو جو کمیونسٹ پارٹی کے علاقائی سیکرٹری ہیں، سنکیانگ کی سیاسی اور قانونی کمیٹی کے سیکرٹری شو ہائی لون اور سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی بیورو کے موجودہ پارٹی سیکرٹری وانگ منگ شان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ تجارت نے چین کے 48 اداروں کے خلاف برآمدی پابندیاں نافذ کر دی ہیں جن میں علاقائی سرکاری ایجنسیاں، مقامی پولیس اور سیکیورٹی کی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں شامل ہیں جو سنکیانگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی جبر و استبداد کی مہم میں ساز باز کرنے میں ملوث ہیں۔ امریکہ میں کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن یا سی بی پی بھی سرگرم رہا ہے اور اس نے ستمبر 2019 کے بعد سے سنکیانگ کے علاقے سے مختلف مصنوعات کے حوالے سے 8 احکامات ود ہولڈ ریلیز آرڈر جاری کیے تھے تاکہ ان اشیاء کے امریکہ میں داخلے کو روکا جا سکے جو جبری مشقت سے تیار کی گئی ہیں۔ ان احکامات کے تحت امریکہ میں داخلے کے تمام مقامات پر سی بی پی کے حکام کو ایک ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مصنوعات کی حوالگی نہ کریں اور انہیں روک دیں۔ سی بی پی نے 14 ستمبر کو 5 ڈبلیو آر او جاری کیے جن میں ان کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا جو سوتی مصنوعات، ملبوسات، ٹیکنالوجی اور بالوں کے لیے استعمال میں آنے والی اشیاء تیار کرتی ہیں اور جو سب کے سب سنکیانگ میں بیگار کام کروا کے تیار کی جاتی ہیں۔ ایک ڈبلیو آر او ایسی تمام مصنوعات کے لیے تھا جو سنکیانگ میں ایک بیگار کیمپ میں تیار کی جا رہی تھیں۔ ڈی ایچ ایس یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری کین کوچی نیلی نے کہا کہ اس کارروائی کے ذریعے ڈی ایچ ایس غیر قانونی اور غیر انسانی جبری مشقت کا قلا کنواں کر رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی جدید طرز کی غلامی ہے جس کے ذریعے ایسی مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں جنہیں چینی حکومت بعد میں امریکہ کو برآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سی بی پی کے قائم مقام کمشنر مارک مورگر نے کہا کہ مصنوعات کو روکنے سے متعلق یہ احکامات بین الاقوامی برادری کو یہ واضح پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم امریکہ آنے والی مصنوعات کی تیاری میں جبری مشقت کے غیر قانونی، غیر انسانی اور استحصالی طور طریقوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کو بھی یہ پیغام سن لینا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سرکاری سرپرستی میں جبری مشقت کی اپنی کارروائیاں بند کر دے اور تمام لوگوں کے انسانی حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔